من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله العظيم. خواتین و حضرات اور پیارے بچوں, سورہ محمد کا مطالعہ جاری ہے. اس سورت کے دوسرے رکوع پر ہم اس وقت رکے ہوئے ہیں اور دوسرے رکوع کا جو آخری حصہ ہے وہ منافقین کے طرز عمل سے متعلق ہے. میں آج ان رکوعوں میں جو بات ہے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, بجائے اس کے کہ ہم آیت بہ آیت جائیں بہتر یہ ہوگا کہ ہم رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں. دوسرا رکوع کا آخری حصہ ہے جس میں منافقین کے طرز عمل پر تبصرہ ہے. منافقین کی جو تحریک ہے وہ مدینے میں اٹھنے والی تحریک ہے, مکے میں منافقین نہیں تھے, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کہ منافقین وہ لوگ تھے جو دل سے ایمان کے قائل نہیں تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, بلکہ اسلام جب بڑھ رہا تھا, اسلام کی قوت بڑھ رہی تھی, اسلامی حکومت اور سلطنت پھیل رہی تھی, تو اسلام کی شوکت کے سامنے سرنگو ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے, چونکہ انہوں نے دیکھا, چونکہ وہ یہود اکثر وہاں ایک بزنس کمیونٹی کے حیثیت سے ان کا شمار ہوتا تھا, ان کی تجارتیں تھیں, ان کے مفادات تھے. اب اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے, مسلمانوں کے ساتھ اظہار غصہ و غم کرتے تو ان کے لیے بڑا نقصان ہوتا. اس لیے انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا لیکن ان کے دل اندر سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو یہ لوگ سازشی لوگ تھے. بعض ایسے مسلمان بھی تھے جو کمزور اور ضعیف الایمان تھے, ان کا ذکر نہیں ہے. منافقین کی اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے ظاہری طور پر ایمان کو قبول کیا لیکن دل کے اندر ان کو اسلام اور مسلمانوں سے بڑی چڑ اور بڑا غصہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سازش کرتے رہتے تھے. تو یہود اس میں اکثر بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے. مدینے کے اندر یہودیوں کی بڑی تعداد تھی اور جو منافقین تھے اس میں وہ یہود تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے اور ظاہری طور پر مسلمان ہوئے, عملاً وہ مسلمان نہیں ہوئے. تو مدینے میں اٹھنے والی یہ تحریک ہے منافقین کی تحریک. مکے میں تو منافقین نہیں تھے, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ مکے کے اندر اسلام جو ہے غلبہ اور شوکت اختیار نہیں کیا ہوا تھا. اسلام تو وہاں کمزور تھا, صحابہ اکرام مارے اور پیٹے جاتے تھے, دکھ پر دکھ اٹھاتے تھے, تو اس جگہ تو منافقین کا وجود ممکن ہی نہیں ہے. مدینے کے اندر منافقین تھے, ان کا اللہ تعالیٰ نے پول کھولا اور ان کا بھانڈا پھوڑا. اس صورت کے اندر بھی, اگلی صورت کے اندر بھی بتایا کہ ان کی کیا خصلتیں ہیں, ان کی کیا پہچان ہے, ان کا طرز عمل کیا ہے, ان کا شعار کیا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے. تو اس رکوع کے آخر کے حصے میں بتایا کہ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو بڑی بے دلی کے ساتھ آتے, خامخواہ صرف اٹینڈنس لگانے کے لیے آتے, ورنہ یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ سب منافق ہیں. اس لیے وہ شریک تو ہو جاتے تھے مجلس میں لیکن ان کے دل غافل ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین واعظ و نصیحت فرماتے, پیاری پیاری باتیں عرض کرتے, قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے, لیکن ان لوگوں کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا اور یہ غفلت کے مارے ہوتے, بات سنتے نہیں تھے, بات سنتے نہیں. اور مجلس ختم ہونے کے بعد جب اٹھ کر جاتے تو بڑے بڑے صحابہ سے آ کر پوچھتے, بھائی صاحب ابھی محمد صاحب کیا کہہ رہے تھے, ابھی ہمارے صاحب کیا فرما رہے تھے. اس سے وہ تاثر دیتے تھے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی وہ بڑی گنج رکھیں, سمجھ میں نہیں آنے والی. ہم نے تو حق ادا کیا, ہم مجلس میں آئے بیٹھے سنتے رہے لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ان کے اندر بڑی بے بصیرتی ہے, ان کی باتیں گنجلک ہیں, ان کی باتوں کے اندر وہ وضاحت نہیں ہے, وہ کلیئرٹی نہیں ہے, گویا کہ اس طرح کا وہ طنز کرتے تھے. دوسری بات یہ بھی عرض کرتے تھے, اس کے اندر ایک تمسخر بھی تھا کہ یہ صاحب جو باتیں عرض کرتے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ ان کے پیچھے پڑیں, انہیں حفظ کریں, انہیں یاد رکھیں, ان کا چرچا کرتے رہیں. ان کی باتیں تو ہم کو ایسی کوئی معیاری بات نہیں لگتی. اس طرح تمسخر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت اس کا نوٹس لیا اور کہا کہ یہ مجلسوں میں جاتے ہیں تو کورے کے کورے اٹھ کر وہاں سے واپس آتے ہیں. ان کے دلوں کے اوپر غفلت کا پردہ چھایا ہوا ہے. کیا اب ان کے غفلت کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے قیامت کی گھڑی ہی آنے کے انتظار ہے؟ قیامت کی گھڑی جب آئے گی, قیامت کا زلزلہ جب آئے گا, شاید تب ان کے غفلت کے پردے چاک ہوں گے. ورنہ اس سے پہلے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا. اس کے برعکس مومنین کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کی مجلس میں جاتے تو مالا مال ہو کر آتے, حکمت کے خزانے لے کر آتے, ہدایت کی توفیق لے کر آتے, اور ہدایت سے بڑھ کر ایک عمیق تر چیز, ایک کامل چیز, یعنی وہ یہ کہ تقویٰ لے کر لوٹتے تھے اللہ کے رسول کی مجلس میں. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی دینی مجلسیں سجتی ہیں اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے اور قرآن کی اور حدیث کی بات جب ہوتی ہے تو ہدایت کی راستے کھلیں گے اور تقویٰ کا معیار بھی بڑھے گا. تقویٰ کیا ہے؟ ایک احساس ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر و ناظر ہونے کا, ایک احساس ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا, ڈر کا, ایک وہ شرمندگی ہے کہ ہم کو خدا کہیں اس حال میں نہ دیکھ لے کہ ہم اس کی نافرمانی کرتے رہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہوئے خدا کی نگاہ میں ہم نہ آ جائیں. اس احساس اور اس فکر کا نام ہے تقویٰ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین کورے اٹھ کر جاتے ہیں, مسلمان اللہ کی مجلس میں آتے تو تقویٰ سے مالا مال ہو کر لوٹتے تھے. اس کے بعد ایک اور بات آپ نے اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ کے رسول کا یہ حال ہے کہ حق ادا کرتے تھے, دن رات محنت کرتے تھے دین کو سربلند کرنے کے لیے, اس کے باوجود آپ کو یہ احساس ہوتا تھا کہ شاید میں نے حق ادا نہیں کیا, اس لیے آپ استغفار کرتے تھے. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات, آپ اپنے آپ کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی استغفار کیجئے. منافقین کا حال یہ ہوتا کرتے کچھ نہیں لیکن مطمئن بہت زیادہ ہوتے تھے, وہ کنی کترا کر نکل جاتے, کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتے, کوئی ریسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن باتیں بہت بڑی کرتے تھے, کوئی ذمہ داری نہیں لیتے, کوئی بڑا کام نہیں کرتے تھے. تو منافقین کا شیوا یہ کہ کرتے کچھ نہیں لیکن اطمینان کے ساتھ رہتے تھے. مومنین کا حال یہ ہوتا کہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کے دلوں کے اندر یہ احساس ہوتا کہ شاید ہم نے دین کی سربلندی کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. غور کیجیے ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم بھی کچھ نہیں کرتے لیکن ہم کو بڑا اطمینان ہے کہ ہم بہت اچھے مومنین ہیں, ہم کو اللہ تعالیٰ آخر میں جنت لازماً دے کر رہے گا, ہم سے زیادہ معیاری مسلمان کوئی نہیں. تو ہم کو بھی احساس کبھی کبھی لاحق ہوتا ہے, جبکہ اللہ کے رسول کا اور صحابہ کا اسوہ تھا کہ دن رات خدا کے دین کی راہ میں محنت تک دور کوشش کرنے کے باوجود یہ خیال کرتے تھے کہ غالباً ہم سے حق ادا نہیں ہوا, اس لیے دن میں 100 مرتبہ اللہ کے رسول استغفار فرمایا کرتے تھے. تو اس دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین کا برتاؤ مجلسوں میں کیسا ہوتا ہے, ان کا اطمینان قلب کیسے ہوتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا. تیسرا رکوع سورہ محمد کا, اس کا موضوع ہے اصل میں جہاد پر ان کا موقف. جہاد پر, جہاد کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے تھے, بڑی ڈینگے مارتے تھے, شیخی بگاڑتے تھے, کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم کیوں نہیں نازل کر دیا, اگر جہاد ہو تو میدان میں ہم سب سے آگے رہیں گے, ہم بڑے سورما ثابت ہوں گے, ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے, بڑی باتیں بناتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم نازل کر دیا تو گویا کہ ان کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی, رعشہ طاری ہو گیا. ان کی آنکھوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کی آنکھوں سے گویا کہ موت اور سکرات کا منظر نظر آتا تھا, ان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی اور ان کے ایک ایک عضو سے بزدلی ٹپکتی تھی. ان کا حال یہ تھا منافقین کا, جب تک حکم نہیں آیا بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. منافقین کا یہی ان کی پہچان ہے کہ کرتے کم ہی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو اب ان پر کپکپی طاری ہو گئی, موت کا عالم طاری ہو گیا, میدان میں آ کر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین کا جہاد کے بارے میں کیا موقف ہے. جہاد کے بارے میں یہ موقف ہے کہ زبانی جمع خرچی وہ ضرور کریں گے لیکن ایک قدم میدان جہاد میں آگے وہ نہیں بڑھ سکیں گے, یہ ان کی پہچان ہے. تو جہاد کے بارے میں ان کا یہ موقف ہے. اور اگر جہاد نہیں کریں گے منافقین تو معلوم ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر کہا کہ کیا یہ دو چیزوں کے متمنی ہی چاہتے ہیں, یہ کہ زمین میں فساد فی الارض رونما ہو, دوسرا یہ کہ زمین کے اوپر انسانی حرمتیں پامال ہو, انسانی تعلقات جو ہیں وہ پامال ہو, کہ یہ چاہتے ہیں. اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ جہاد کا مقصد دو ہے, ایک یہ جہاد کا مقصد فساد فی الارض کو ختم کرنا, دوسرا جہاد کا مقصد یہ ہے کہ انسانی جان کی حرمت بحال کرنا, انسانی تعلقات کی حرمت کو بحال کرنا. اگر منافقین جہاد نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ زمین میں فساد باقی رہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو جہاد کرنا ہے منافقین کی طرح نہیں، منافقین جہاد نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کے نتیجے میں زمین میں فساد باقی رہے گا. اب یہ تمہارے اوپر ہے، تم فیصلہ کرو زمین میں فساد باقی رہنا پسند کرتے ہو یا اسے مٹانے کے لیے جہاد کرو گے کہ نہیں کرو گے، تمہارا کیا موقف ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى. کہا کہ ان کا حال جہاد کے بارے میں جو کچھ ہے وہ ان کے نفسانی خواہشات پر مبنی ہے، وہ موت کا ڈر ہے، زندگی سے انہیں بہت پیار ہے. ان میں سے ہر ایک چاہتا، یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی نے کہا کہ لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہزار ہزار برس کی زندگی بسر کرے. ہزار برس جی کر یہ کیا کریں گے، 50-60 سال کی زندگی میں اتنا گناہ سمیٹ کر لے جاتے ہیں کہ ہزار سال میں تو کتنا گناہ سمیٹ لیں گے، تو ان کی یہ تمنا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا انہوں نے قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کیا؟ ام علی قلوب اقفالها. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ واقعہ یہ ہے، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی بزدلی ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ جوش نہیں، وہ خروش نہیں، وہ دین کی حمایت کا وہ جذبہ نہیں ہے. واقعتاً ہم اپنے آپ کو منافق تو نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ ہم اسے بچائے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی راہ میں سرگرمی کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے. ہم بھی بہت بچا کر چلنا چاہتے ہیں، ہم بھی بہت سیف پلے کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہمارا شعار ہے، ہمارا مزاج ہے. تو قرآن نے کہا کہ قرآن جو لوگ اس پر غور و فکر کریں گے اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کی کیفیت بدلے گی. اللہ کے رسول نے بھی کہا نا کہ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید میں غور و فکر کرنا. تو قرآن مجید میں غور و فکر یہ منافقین نہیں کیا کرتے تھے. آج امت مسلمہ کا بھی سواد اعظم، اس کی بھی میجورٹی یہی ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. اور اگر قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی تو یہ ڈرایا جاتا کہ یہدی بھی کثیر و یضل بھی کثیرا، ارے اس سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے، فلاں اور ڈھکاں، اس طرح سے ہم کو ڈراوا دیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کریں گے تو ہمارا نفاق دور ہوگا، ہمارا موت سے جو ڈر ہے وہ ڈر دور ہوگا، دنیا سے جو ہماری محبت ہے، دنیا سے ہم چمٹے رہنا چاہتے ہیں، جس طرح سے خبر کا کیڑا مردے سے چمٹا رہتا ہے اس طرح بھی ہماری کیفیت ہے. قرآن مجید پر اگر ہم غور و فکر کرتے تو ہماری حب الدنیا کم ہوتی، موت کا ڈر ہمارے اندر اس سے کم ہو جاتا، اور قرآن ہمارے دلوں کے اندر روشنی انڈیل دیتا، قرآن ہمارے فکر کے اندر جلا بخشتا، ہمارے ضمیر کے اندر جوش پیدا کر دیتا، ہماری روح کو تازگی عطا کر دیتا. قرآن اگر ہم پڑھتے واقعی تو ہمارا یہ دل دھڑکتا، چمکتا اور منور ہو جاتا تھا. واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے دوری کے نتیجے میں دلوں پر ایک اداسی چھائی ہوئی ہے، دلوں پر ایک اندھیرا ہمارے دلوں پر چھایا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس کتاب پر غور و فکر کرو تو تمہارے دل کی دنیا بدل جائے گی، تمہارے اندر وہ جوش و خروش پیدا ہوگا، دین کی حمایت اور نصرت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اگر قرآن سے دوری اختیار کرو گے تو تمہارے اندر حب الدنیا پیدا ہوگی، کراہیت الموت پیدا ہوگی، نفاق کا مرض بڑھے گا، اور خدا کی راہ میں آگے بڑھنے کا دم خم تمہارے اندر ختم ہو جائے گا. بہت پیاری بات ہے، قرآن پر غور و فکر کرو، اس پر گویا کہ زیادہ توجہ دی گئی ہے. اور آخر میں یہ کہا کہ شیطان نے ان کو یہ جھانسا دیا کہ اگر تم میدان جہاد سے فرار اختیار کرو تو تمہاری عمر زیادہ ہو جائے گی، تمہاری عمر طویل ہو جائے گی، تم زیادہ دن جی سکو گے، اگر تم میدان جہاد میں جاؤ تو گاجر مولی کی طرح کٹ جاؤ گے. شیطان نے ان کو جھانسا دیا. قرآن نے کہا سورہ آل عمران میں بہت تفصیل سے، جہاں جنگ بدر پر تبصرہ ہے، اگر یہ گھروں میں بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقتل کی طرف لے چلتا جب ان کا موت کا وقت آ جاتا. آدمی کے اگر موت کا وقت آئے تو ضرور اپنی قتل گاہ کی طرف وہ چلتے تھے. ایک اور جگہ قرآن نے کہا ولا کنتم فی بروج مشیدہ، اگر یہ اپنے آپ کو لوہے کی مضبوط قلعوں میں بھی مضبوط کر لیتے، محفوظ کر لیتے، تب بھی موت آ کر انہیں وہاں اچک لیتی. تو موت سے انہوں نے فرار کا جو رویہ اختیار کیا، شیطان نے ان کو جھانسا دیا. اس لیے جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو قرآن کہتا ہے ان پر فرشتے ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹوں پر کاری ضرب لگائیں گے. کیوں؟ منہ سے جھوٹی باتیں کہتے تھے، منہ سے ڈینگے مارتے تھے، منہ سے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، شیخی بگارتے تھے. اس لیے ملائکۃ الموت جو فرشتے روح قبض کریں گے ان کے منہ پر اور پیٹوں پر اس لیے ماریں گے کہ پیٹ پھیر کر یہ بھاگنے والے, اسلام کی خدمت سے یہ بھاگنے والے لوگ, اس لیے قیامت کے دن نہیں بلکہ موت کنی کے عالم میں بھی, جان کنی کے عالم میں بھی ان کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا. یہ پورا گویا کہ دوسرا رکوع تھا, اور دوسرے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ ان کے اندر گویا کہ ایک قسم کی انفیریارٹی کمپلیکس ہے. بات تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن کام بہت بزدلی کے کرتے ہیں. میں نے گزشتہ سال میں بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, آج بھی میں بتاتا ہوں کہ فرائیڈ جو بہت بڑا سائیکولوجسٹ گزرا ہے اس کا ایک شاگرد تھا ایڈلر. ایڈلر نے فرائیڈ سے اختلاف کیا. ایڈلر کا ایک نقطہ نظر دوسرا تھا اور اس نے ایک کتاب لکھی انڈیویجول سائیکولوجی. اس میں اس نے یہ لکھا کہ انفیریارٹی کمپلیکس جن کے اندر ہوتا ہے وہ سپیریارٹی کمپلیکس کا اظہار کرتے ہیں. میں نے پرسوں بھی اس کا ذکر کیا, اشارہ کیا, میں نے مثال بھی دی تھی گزشتہ سال, ایک اور بار یاد دلا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے. اس نے کہا کہ زو گئے تھے, ایک ماں اور تین بچے گئے تھے, تینوں بچے ساتھ تھے ماں کے, اور سامنے جب شیر کے پنجرے کے پاس گئے, اس شیر نے دھاڑا جب, تو اس میں سے پہلا بچہ تھا جو وہاں سے فرار ہوا, بھاگ گیا, شیر کو دیکھ کر ڈر کر وہ بھاگا. دوسرا بچہ ماں کے پیر کو اس نے سختی سے پکڑ لیا, اور تیسرا بچہ ماں کے کپڑے کو پکڑا ہوا تھا لیکن اس نے اپنی ماں سے کہا میں تھوکوں اس پر, اور اس نے تھوکا شیر پر. تو کہتا ہے ایڈلر یہ تینوں بچوں کے اندر انفیریارٹی کمپلیکس موجود ہے, لیکن پہلا بچہ وہ اپنے انفیریارٹی کمپلیکس کا اس نے اظہار کیا, وہ سچا بچہ ہے, اس نے سچائی کے ساتھ تسلیم کیا اور وہ بھاگ گیا. دوسرا آدمی وہ ہے جس نے بھی اپنی انفیریارٹی کمپلیکس کو پہچان لیا لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا, ماں کے پیر سے چمٹ گیا. اور تیسرا جو ہے وہ منافق ہے میری زبان میں, اس نے جو کہا کہ وہ تیسرا لڑکا بھی شدید ترین انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار ہے, اس کو چھپانے کے لیے وہ ماں سے کہتا ہے کہ وہ تھوکنا چاہتا ہے شیر پر, گویا کہ شیر پر غالب آ رہا ہے. تو ان کی بھی یہ مثال ہے کہ جب تک جہاد کا حکم نہیں ہوتا بہت بڑی بڑی باتیں کرتے, ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے, تحس نحس کر دیں گے, تحتیک کر دیں گے, کفار و مشرکین کو چھانٹ کر اور پٹک پٹک کر رکھ دیں گے, سب باتیں کرتے تھے. یہ ان کی انفیریارٹی کمپلیکس کو چھپانے کا ایک طریقہ تھا, جس طرح سے وہ بچہ جو وہ شیر پر تھوکنا چاہتا ہے لیکن حقیقت اس کے اندر وہ دم کم نہیں ہے. یہی حال منافقین کا تھا کہ منافقین بھی یہی طریقہ اختیار کرتے تھے. اب آخر رکوع میں چوتھا جو رکوع ہے اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منافقین کی شناخت کیا ہے. غور کریں تو رکوع بر رکوع بہت ترتیب کے ساتھ بات آئی ہے. چوتھے رکوع میں منافقین کی شناخت بتائی گئی. انشاءاللہ میں اس پر بھی کچھ نفسیاتی نکتے آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہا تو منافقین کا پردہ چاک کرے گا اور تم کو نام بنام بتا دے گا کہ تمہاری مجلس میں یہ لوگ منافقین ہیں. اللہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنا چاہتا. دل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنا چاہتا ہے. اس کے برعکس آپ کو یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کے چہروں سے, ان کے مہروں سے اور ان کی بات چیت سے ان کو پہچان سکتے ہیں. غور کریں, یہ اس میں بھی ایک نفسیات ہے, سائیکالوجی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ماہر نفسیات تھے. ابھی قریب میں ایک ریسرچ پیپر شائع ہوا ہے پاکستان سے, وہ کتاب کی آتھر ایک لڑکی ہے سیدہ سعدیہ غزنوی, اس نے ایک کتاب لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ماہر نفسیات. آپ نفسیات کے ماہر تھے. اس میں نفسیات میں سے ایک چیز ہے کہ چہرے کو دیکھ کر آدمی کو پہچانے, آدمی کے کپڑوں کو دیکھ کر اس کی شخصیت کو پہچانے, ہینڈ رائٹنگ کو دیکھ کر شخصیت کو پہچانے, چال ڈھال سے آدمی کی شخصیت کو پہچانے. تو ہے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا, گزشتہ سال بھی میں نے بتایا کہ آدمی جب چلتا ہے تو ہاتھ پیچھے باندھے تو اس کا کیا مطلب ہے, ہاتھ جیب میں ڈال کر چلے تو اس کا کیا مطلب ہے, سر جھکائے چلے تو اس کا کیا مطلب ہے. انسان کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے ہر چیز سے. اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ بہتر ماہر نفسیاتی, اور یہاں فرمایا گیا کہ آپ ان کو جو ہے پہچان سکتے ہیں ان کے چہرے مہرے سے اور ان کی بات چیت سے. اللہ کے رسول پہچانتے تھے لوگوں کی بات چیت سے اور لوگوں کے چہروں سے پہچانتے تھے, لیکن آپ کا یہ اعلیٰ ظرفی آپ کی اور آپ کی وسعت قلبی آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ یہ منافقین ہیں. ہاں حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول نے بتایا تھا بعض لوگوں کے نام گنوا کر, لیکن اس صحابی نے کبھی اس راز کو نہیں کھولا. حضرت عمر آخر زمانے تک کوشش کرتے رہے کہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے تم کو کن کن لوگوں کا نام بتایا, کہیں میرا نام تو اس میں نہیں تھا, ڈرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن اس کو صحابی نے نہیں بتایا. تو اللہ کے رسول نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا اظہار کرتے ہوئے منافقین کا نام نہیں بتایا, ورنہ منافقین کو آپ پہچانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ان کو پہچان سکتے ہو, اور پہچاننے کا ایک موٹا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو کہ میدان عمل میں کتنے وہ سرگرم ہیں. یہ آسان ہے, یہ ہمارے لیے بھی یہی ہے. کہ ہمارے لیے بھی یہی لٹمس ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے بھی یہی ایک طریقہ ہے ہم دیکھنے کے لیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر نفاق کا روگ نہیں ہے اور واقعتاً اسلام سے محبت ہے، تو دیکھو کہ کتنے اسلام کے لیے سرگرم ہیں. یہ موٹا موٹا پیمانہ ہے، آسان پیمانہ ہے ناپنے کا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خدا کی اطاعت کرو مصلحتوں سے بالا تر ہو کر. یہ منافقین مصلحت پسند ہے، یہ اپنی شیخی، اپنی چودراہٹ باقی رکھنا، اپنی تجارت کو باقی رکھنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں سے بھی میل جول اور منافقین یہود سے بھی میل جول رکھنا چاہتے تھے، گویا کہ صلح جو بننا چاہتے تھے، امن پسند بننا چاہتے تھے. اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ صلح ہو تو وہ بھی خدا اور رسول کے لیے ہو، مفادات کے لیے نہیں. جنگ ہو تب بھی خدا اور رسول کے لیے ہو، نفس کے لیے نہیں ہو. یہ اصول ہے کہ تمہاری صلح بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری جنگ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. یہ بڑے صلح جو بنتے تھے کس لیے؟ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. اللہ کے دین کے لیے صلح جو نہیں بنتے تھے. یہ سب تفصیل سے یہ بات آئی ہے. سورہ بقرہ میں بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے مصلح ہیں. آج جو امریکہ کرتے یہی ہے، پوری دنیا کے اندر فساد مچاتا ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ کہ وہ لبریٹر ہے، وہ دنیا کو آزادی دینے والا ہے، وہ چیمپئن ہے ڈیموکریسی کا اور فلاں کا. ظاہر تو کرتا ہے بہت سی چیزیں، حقیقت میں مفسد ہے. دنیا میں کا سخت ترین فساد برپا کرنے والا امریکہ ہے، لیکن کہتا ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے. یہ منافقین کی پہچان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب میں آخر میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اللہ کے رسول سے جو فرمایا گیا کہ آپ لوگوں کے چہرے سے پہچان سکتے ہیں، مہرے سے پہچان سکتے ہیں، اس پر اس لڑکی نے تحقیق کی ہے. اس کا وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اس نے تحقیق کر کے بتایا ہے بعض چیزوں کو. پانچ اس نے نشانیاں بتائی منافقین کے، انفیریٹی کمپلیکس جن کے اندر شکار جو ہوتے ہیں ان کی جو چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ہی ہے کہ وہ ظاہر وہ کرتے ہیں جو اصل میں وہ نہیں ہوتے. میں نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ جو لوگ بڑے بڑے کپڑے پہنتے ہیں، بڑے شرٹ بڑے پینٹ پہنتے ہیں اپنی شخصیت سے زیادہ، یقیناً وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. وہ اپنی حیثیت سے زیادہ بتانا چاہتے ہیں. یہ گویا کہ ایک نشانی ہوتی ہے منافقین کی، نشانی ہے کہ جو وہ نہیں ہی وہ ظاہر کرتے تھے، وہ فسادی ہی ظاہر کرتے تھے مصلح بن کر. وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے لیکن ظاہر کرتے تھے کہ وہ دین کے بڑے چیمپئن ہیں. جہاد کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن جہاد کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. پہلی نشانی ان کی یہ ہے. دوسری نشانی یہ ہے، اس لڑکی نے لکھا ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ جن لوگوں کے اندر نفاق ہو، انفیریٹی کمپلیکس ہو یا اس طرح کی جو کیفیتیں ہوتی ہیں، وہ جب ملتے ہیں تو ان کے دل کی سختی کو چھپانے کے لیے بہت جھک کر ملتے ہیں، بہت ادب سے ملتے ہیں. اس سے یہ غلط مطلب لیجئے، بہت سے اچھے لوگ بھی جھک کر ملتے ہیں، منافق نہیں ہیں وہ لوگ، بہت سے اچھے لوگ بھی بہت جھک کر ادب سے ملتے ہیں. ورنہ یہ چیز یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں جو سخت ہوتے ہیں دل کے، یہ میرا بھی تجربہ ہے، جو دل کے سخت ہوتے ہیں، جو معاملات کے سخت ہوتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں مسکرائیں گے تو 32 میں کم از کم 24 دانت دکھائیں گے، دکھائیں گے ضرور 24 دانت، لیکن معاملات میں وہ سخت ہوں گے. جھک کر ملیں گے، ایسے جھک کر ملیں گے گویا کہ رکو کی حالت میں ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کے دل بالکل سخت ہیں، اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ دوسری نشانی ہے. اللہ کے رسول کے دربار میں بھی یہی منافقین یہ کام کرتے تھے. آپ کے سامنے تو بڑی عاجزی دکھاتے تھے اور باہر جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بناتے تھے. تیسری نشانی یہ ہے کہ لباس اور آرائش میں مبالغہ کرنا. اس پر انشاءاللہ سورہ منافقون میں گفتگو آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسا لباس پہن کر آتے، ایسے کڑک تازہ لباس پہن کر آتے، لگتا ہے کہ بہت بڑے چودھری ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بڑی پر رونق اور وجاہت کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اللہ کے رسول تو بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے، کہاں بیٹھے ہیں اللہ کے رسول معلوم نہیں ہوتا تھا لوگوں کو، لیکن یہ لباس اور آرائش میں مبالغہ کرتے ہیں. یہ گویا کہ اس نے بتایا ریسرچ کر کے، یہ تیسری پہچان ہے. چوتھی پہچان یہ ہے کہ جن کے اندر انفیریٹی کمپلیکس ہوتی ہے یا جو منافقین ہوتے ہیں، ان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ہمیشہ ذلیل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. اس لیے کہ وہ ذلیل ہیں تو اپنے سے زیادہ کسی کو بلند نہیں دیکھنا چاہتے، تو دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول کو بہت انہوں نے کیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ ہم میں سے جو عزت دار ہے مدینہ پہنچنے گا، ذلیلوں کو باہر کرے گا، یعنی اللہ کے رسول کو ذلیل اس نے کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی سازش ان لوگوں نے کی، کیوں؟ یہ خود نچلے درجے کے لوگ تھے اور چاہتے تھے کہ صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول کا معیار بھی گرے. تو منافقین کی چوتھی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کو ہمیشہ ذلیل کرنے کے در پر ہوتے ہیں. اور آخر چیز یہ ہے کہ حسد کے شکار ہوتے ہیں. اس رکوع کے اندر بھی یہ بات ہے کہ ان کا حسد تمہارے خلاف ظاہر ہوتا ہے. اور حسد سے کیا مراد ہے؟ ہم اگر کسی کی ترقی دیکھتے ہیں تو اس سے حسد کرتے ہیں. اور حسد میں اس محقق نے بتایا کہ آدمی کیا کرتا ہے، سامنے والے سے جب جلتا ہے تو تمنا کرتا ہے کہ اس کا گھر تباہ ہو جائے، تمنا کرتا ہے کہ وہ جو نئی کار لیا ہے جائے اور کہیں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، اس کا بچہ بہت پھلتا پھولتا ہے تو تمنا کرتے ہیں کہ کہیں سوئمنگ پول میں ڈوب کر مر جائے۔ حسد یہی ہے کہ سامنے والے کی تباہی کے ہم منتظر ہوتے ہیں، یہ بالکل حسد کے شکار ہی تھے منافقین۔ اور آگے کی صورت میں سورہ فتح میں ہے کہ جب صحابہ اکرام نکلے صلح حدیبیہ کے لیے تو ان کی تمنا تھی کہ کہیں یہ ختم ہو جائیں، موت کے منہ میں چلے جائیں، ان پر مکے کے لوگ حملہ کر دیں۔ یہ منافقین کی گویا کہ پانچ علامتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک وہ باتیں وہ کرتے ہیں جو کرتے نہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بہت عاجزی سے ظاہری طور پر ملتے ہیں، دل ان کے سخت ہوتے ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ لباس اور آرائش میں مبالغہ کرتے ہیں، چوتھی چیز یہ کہ وہ دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پانچویں چیز یہ ہے کہ حسد کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ مسلمان اور صحابہ اکرام تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، جنگ میں قتل کر دیے جائیں، مارے جائیں، یہ ان کی تمنا ہوتی ہے۔ اس پر گویا کہ ہمارا یہ مطالعہ ختم ہوتا ہے اور سورہ محمد کا اختتام ہوتا ہے۔ تو منافقین پر یہ تبصرہ بہت طویل تبصرہ رہا ہے۔ اب اس کے بعد ایک نئی سورت شروع ہوتی ہے، سورہ فتح۔ سورہ فتح اس سورت کا قرآنی نام بھی ہے، اس سورت کا موضوع بھی ہے کہ فتح کیسے نصیب ہوتی ہے کسی تحریک کو، دین کے لیے کام کرنے والی جماعت کو، دین کے لیے کام کرنے والی موومنٹ کو، فتح کی کیا بنیادیں ہیں، اس پر جو ہے بہت تفصیل سے اس سورت کے اندر یہ بات آئی ہے۔ تو اس کا نام بھی ہے، اس کا مضمون بھی ہے، فتح ہی ہے۔ اور سورہ فتح کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اس کو پڑھنے کے بارے میں بخاری کے اندر بھی بڑی باتیں آئی ہیں، تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھنا چاہیے، اور زندگی میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے بہت سے گر اور بہت سے ٹیکنک اس سورت کے اندر ملتے ہیں۔ یہ جو سورت ہے اس کا تاریخی پس منظر آج میں بیان کرتا ہوں، اور کل انشاءاللہ اس سورت کے اندرونی آیتوں میں اتر کر گفتگو کریں گے۔ اس کا تاریخی پس منظر بہت تفصیل سے مولانا مودودی علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے، اور پھر معارف القرآن میں مولانا مفتی شفیع صاحب نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، باقی دیگر تفسیروں میں ہے لیکن مختصر ہے، یہ دو تفسیروں میں بہت تفصیل سے ان لوگوں نے، دونوں بزرگوں نے لکھا ہے۔ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی قعدہ 6 سنہ ہجری میں، نبی نے ہجرت کرنے کے 6 سال کے بعد ذی قعدہ کے مہینے میں آپ نے خواب دیکھا، اس خواب کا ذکر آخر میں آتا ہے۔ وہ خواب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ مکہ گئے ہوئے ہیں، حرم کے اندر داخل ہوئے ہیں اور طواف فرما رہے ہیں، اور اس طرح سے آپ گویا کہ عمرہ فرما رہے ہیں، یہ آپ کو خواب دکھایا گیا۔ تو نبی کا خواب جو ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، بلکہ ایک درجے میں وہ حکم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی کے لیے وحی کا درجہ رکھتا ہے خواب۔ تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ خواب کوئی خواب پریشان نہیں ہے، بلکہ اس خواب کے ذریعے سے یہ حکم آپ نے اس سے استخراج کیا، اس سے آپ نے یہ ڈیڈیوس کیا کہ شاید عمرے کے لیے مجھے جانے کا حکم مل رہا ہے۔ تو آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، اور بہت سے صحابہ اکرام بھی تیار ہو گئے اور عمرے کی تیاری زور و شور سے شروع ہوئی۔ آپ نے اور بہت سے قریے کے لوگوں کو بھی پکارا، تو وہ جو منافقین تھے وہ ڈر گئے، وہ سوچنے لگے کہ کفار و مشرکین تو ابھی جنگ احزاب میں گئے ہوئے 6-8 مہینے نہیں گزرے تھے، جنگ احزاب جو ہوئی تھی اس میں سخت ترین جو ہے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، تو ابھی ان کو گئے ہوئے 6-8 مہینہ نہیں ہوئے، تو اب ہم اگر مکہ جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو ہمارے لیے تباہی ہے، ہم گویا کہ موت کے منہ کے اندر جا رہے ہیں۔ تو یہ کمزور قسم کے مسلمان اور منافقین ڈرنے لگے، لیکن صحابہ اکرام میں جو پختے تھے، تربیت یافتہ تھے، ان لوگوں نے تیاری کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ نکلنے کے بعد مدینہ سے 6 کلومیٹر باہر جانے کے بعد ایک مقام ذوالحلیفہ آتا ہے، اس ذوالحلیفہ مقام پر پہنچ کر احرام باندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور صحابہ اکرام نے بھی احرام باندھ لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دیگر ساتھیوں کے لیے، اب ہم جا رہے ہیں صرف نیت عمرے کی، عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں تو کوئی بھی تلوار اور دیگر چیزیں، اوزار اور ہتھیار نہیں لے جانا چاہیے۔ صرف اس زمانے میں عام سفر کے دوران ایک تلوار لے لی جاتی تھی، میان میں رکھ لی جاتی تھی، وہ اس لیے کہ کہیں جانوروں سے سابقہ پیش پڑے تو اس کے استعمال کے لیے ایک تلوار رکھ لی جاتی تھی سفر کے دوران۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ ایک ہی تلوار اٹھائیں، جنگ کی ہرگز ہم کو کوئی پروگرام نہیں، جنگ کا پروگرام نہیں، جنگ کی تیاری نہیں کرنی ہے۔ تو اس طرح سے جب جا رہے تھے تو منافقین کو بڑی پریشانی تھی، عام لوگوں کو بڑی پریشانی تھی کہ بغیر کسی جنگی تیاری کے، بغیر ہتھیار کے یہ لوگ جا رہے ہیں، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہم عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، ایسے ہی جائیں گے۔ اس کے بعد احرام ان لوگوں نے باندھا، احرام باندھ کر نکل گئے. جیسے ہی وہ نکلے تو کفار و مشرکین کو اطلاع مل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف سفر کر کے آ رہے ہیں, اور ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول, چونکہ بچہ جانتا تھا, جنگ کی تیاری ایک اور ہوتی ہے, عمرے کی تیاری کچھ اور ہوتی ہے. دیکھ سکتے تھے احرام میں ہیں, اور اونٹ قربانی جو اونٹ رہتے ہیں, حدیث جسے کہتے ہیں, وہ اونٹ جس پر خلادے لگے ہوئے ہیں, تو اس کے ساتھ صحابہ کرام جا رہے ہیں. تو سب کو معلوم تھا کہ یہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, لڑنے کے لیے نہیں ہے. لیکن کفار و مشرکین نہیں ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر سکتے تھے, تو انہوں نے بھی پروگرام شروع کیا اور انہوں نے بھی تیاری کر دی. ابھی ان کے لیے بھی ایک بڑا ڈائلما تھا, ان کے لیے ایک ششپنج کا مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ حضور کو اور صحابہ کرام کو مکہ پہنچنے دیا جائے یا روک دیا جائے. یہ دو ان کے سامنے گویا کہ کوشچن سے دو آپشن تھے. اگر ان کو مکے کے اندر داخل ہونے دیا جائے تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی سارے عرب کے اندر, بچہ ان کا مذاق اڑانے لگے گا. ابھی تو یہ چڑھ کر گئے تھے مدینہ لڑنے کے لیے, احزاب میں شکست کھا کر آئے, اور اب مسلمان اور اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا. حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے انہوں نے دروازہ کھول دیا. تو اس طرح سے قریش کو ڈر تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اجازت دیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. نہ کرنے دیا جائے تب بھی رسک تھا. رسک یہ تھا کہ عرب کے اندر ذی قعدہ, ذی الحج کا مہینہ, محرم کا مہینہ اور رجب کا مہینہ, یہ چار مہینے حرام مہینے تھے. ان حرام مہینوں میں جو ہے یہ حج اور عمرہ کے لیے مختص تھے. اب ذی قعدہ کے مہینے میں جا رہے ہیں, یہ حرام مہینہ ہے, حرام مہینے میں عمرہ کے لیے جاتے ہیں, تو عمرہ کرنے سے کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. یہ عرب کی جاہلیت میں شدید ترین جنگ کے زمانے میں بھی امان ہوتا تھا اور ہر ایک کو جو ہے کعبۃ اللہ پہنچنے کی اجازت تھی. اب اگر کفار و مشرکین روکتے تو سارے عرب کے اندر ان کی بدنامی ہوتی. سارے عرب کے لوگ کہتے کہ یہ اب گویا کہ چودھری بن گئے ہیں, جسے چاہیں گے مکے میں داخل ہونے دیں گے, جسے چاہیں گے روکیں گے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر روکیں گے تب بھی ان کی بدنامی, اگر جانے دیں گے تب بھی ان کی ہوا اگڑے گی. یہ مسئلہ تھا. لیکن قرآن آگے کہتا ہے آخرکار ان دو مسئلوں میں حق پر حمیت غالب آ گئی. پہلا مسئلہ حق کا تھا, دروازہ کھول دیتے عمرہ کے لیے تو یہ حق کی بات تھی, دروازہ بند کرتے تو یہ حمیت تھی, ان کی گویا کہ جاہلیت تھی. تو حمیت جاہلیہ ان پر غالب آئی اور انہوں نے طے کیا کہ اب ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے ہم نہیں دیں گے. کیا کرنا چاہیے, نہیں دینا ہے تو ان سے لڑائی چھیڑی جائے. وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں لیکن لڑائی چھیڑنا چاہیے. تو کیا کیا, سوار تیار کیے اور لوگوں کو, لشکر کو تیار کیا اور مدینے کی طرف بھیج دیا. کفار و مشرکین نے ادھر سے اللہ کے رسول آ رہے ہیں اور ادھر سے کفار و مشرکین کا لشکر جا رہا ہے. زیتوا ایک مقام پر پہنچے, کفار کے لشکر پہنچا اور اس میں سے 200 سواروں کو خالد بن ولید کی قیادت میں آگے بھیج دیا, اور خالد بن ولید آگے کی طرف نکلے اور قرا النعیم ایک مقام کا نام ہے, وہاں تک پہنچ گئے تھے خالد بن ولید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ بصیرت, یہ سب نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں کہ آپ ایک وائز شیری بیاں وائز ہی نہیں تھے, آپ بہت زبردست جنگی ماہر تھے اور آپ نے جنگی میں جو قیادتیں کی ہیں اس پر ریسرچ اور تحقیق کی کتابیں لکھی گئیں. تو آپ نے محسوس کیا کہ خالد بن ولید اس راستے سے آ رہے ہیں, تو فوراً آپ نے راستہ بدل لیا اور ایک پر دشوار گزار گھاٹی سے ہوتے ہوئے پوری طرح سے اس راستے کو بدل دیا جس راستے میں آنے کی توقع تھی. کفار و مشرکین اس راستے کو چھیڑا ہی نہیں, اس راستے کو چھوڑ کر آپ ایک دوسرے راستے سے آ گئے اور سیدھے حرم کے قریب پہنچ گئے, اور وہ مقام جو ہے حدیبیہ کا مقام تھا, حدیبیہ پر پہنچ گئے. تو اس طرح سے ان کو ایک معنوں میں بڑی شرمساری اٹھانی پڑی کہ گئے تو تھے اللہ کے رسول کو چھیڑنے کے لیے, چھیڑ کر کہیں جنگ کر لی جائے, لیکن چھیڑم چھاڑ نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے چھیڑم چھاڑ سے بچا کر دوسرے راستے سے نکل کر پہنچ گئے. ایک اور بھی آپ نے یہ کام کیا کہ جیسے ہی مدینے سے نکلے آپ نے مخبروں کو بھیج دیا, آپ نے اپنے انٹیلیجنس کے لوگوں کو بھیجا تاکہ میسیجز ملتے رہیں کہ کفار مشرکین کی تیاری کیا ہے. جو سارا انفارمیشن ملتا رہا اس کے حساب سے آپ نے پلاننگ کی اور حدیبیہ کے مقام پر آپ پہنچ گئے. جیسے ہی حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو حدیبیہ کے قریب میں بنی خزاعہ ایک قبیلہ وہاں آباد تھا, تو اس کا سردار بدیل بن ورخا وہ آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی کہ کس لیے آئے ہیں. دیکھا تو معلوم ہوا کہ سب صحابہ اکرام احرام باندھے ہوئے ہیں, اون جو ہے قربانی کیے ہیں, کوئی جنگی ہتھیار نہیں ہے. اس نے دیکھا بات چیت کی تو اس نے جا کر قریش کے لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آئے ہوئے ہیں, ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے, وہ لڑنے کی نیت سے نہیں آئے. لیکن قریش ماننے کے لیے کہاں تیار. یہ پہلا سفیر, پانچ سفیروں کا ذکر ملتا ہے. پھر اس کے بعد قریش نے کیا ایک اور قبیلے کے سردار کو وہاں بھیجا, اور وہ قبیلے کا سردار ابن علقمہ تھا, وہ گیا اور اس نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہی نہیں کی. اس نے جانے کے بعد فوراً دیکھ لیا کہ منظر تو دوسرا ہے, ہرگز یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, یہ لوگ تو آئے ہیں زیارت کے لیے, اور زیارت کرنا ہر انسان کا حق ہے, کعبۃ اللہ سے کیسے روکا جا سکتا ہے. تو کفار و مشرکین نے ابن علقمہ کو اس لیے بھیجا تاکہ جا کر حضور سے بھڑ جائے, لیکن حضور سے بھڑنے کے بجائے اس نے واپس آ کر کہا کہ وہ لوگ تو زیارت کے لیے آئے ہیں, تم ہماری مدد چاہتے ہو, ہم ہرگز قریش کی مدد نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ گناہ کا کام ہے کہ کعبۃ اللہ سے کسی کو روک دیا جائے, اس کام میں معصیت کے کام میں ہم قریش کا ساتھ نہیں دیں گے. کہہ کر وہ بھی چلا گیا, دوسرا سفیر چلا گیا. اس کے بعد قریش کا ایک بڑا سفیر عروہ بن مسعود ثقفی, ایک بہت بڑا آدمی, اسے قریش نے بھیجا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آ کر اس نے گفتگو کی, کہا کہ آپ چلے جائیں, آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے ہم, آپ عمرہ نہیں کر سکتے, آپ سے اندیشہ ہے کہ آپ جنگ کریں گے, چھیڑ چھاڑ کریں گے. حضور نے کہا کہ بھائی جنگ کرنے کی نوبت کیسے آئے گی, ہم تو ہتھیار نہیں لائے ہیں, حرام مہینہ ہے یہ, حرام مہینے میں کیسے جنگ کر سکتے ہیں, ہم تو جنگ کی نیت سے آئے ہی نہیں. لیکن اس نے کہا کہ آپ چلے جائیں. اس کے بعد وہ آیا, اس نے منانے کی کوشش کی چونکہ وہ سفیر تھا, لیکن واپس آ کر قریش کے سرداروں سے کہا کہ بھائی میں نے دیکھا کہ وہ لوگ آئے ہیں حقیقت میں زیارت ہی کے لیے, اور کوئی جنگی اسکیم ان کے پاس نہیں ہے. یہ تیسرا سفیر. اور اس نے ایک نقطہ کہا کہ میں قیس اور کسرا کے محلات گیا ہوا ہوں, میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوا ہوں, لیکن خدا کی قسم میں نے کہیں بھی اپنے خائد کو محمد کو جیسی محبت کرتے تھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ویسی محبت کرتے ہوئے, ویسی اطاعت کرتے ہوئے میں نے قیصر و کسرا کو اور نجاشی کو بھی نہیں دیکھا. نجاشی کی بھی ویسی تعظیم نہیں ہوتی, قیصر کی بھی ویسی عزت نہیں ہوتی, اور کسرا کی بھی وہ بلندی اور عظمت نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے, کہ ان کے صحابہ تو ان کے ساتھ ایسے گھیرے ہوئے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے اور پانی گرتا تو پانی کو زمین میں گرنے نہیں دیتے, لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتے, حضور کے پر نچھاور ہو جاتے ہیں, جان نثار کر دینے کے لیے تیار ہیں. ایسی گروپ کو آپ نے تیار کر رکھا ہے, یقین مانو کہ اگر تم ان سے چھیڑم چھاڑ کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا. عروہ بن مسعود نے بھی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ تمہارا نقصان ہوگا. تقریباً 20-25 دن تک اللہ کے رسول کو وہاں پڑاؤ کرنا پڑا, حدیبیہ کے مقام پر ٹینٹ لگا کر. اسی بیچ میں کیا کرتے تھے یہ لوگ, حضور سے جنگ شروع کرانا چاہتے تھے, یہ خود نہیں کرنا چاہتے تھے حرام مہینوں میں, ادھر سے شروع کرانا چاہتے تھے. اور یہی ٹیکنیک آج کے یہاں کے ہمارے سنگ پریوار کے لوگ بھی کرتے ہیں. سنگ پریوار کے لوگ بھی جب کسی ملک میں کسی گاؤں کے اندر فساد مچانا چاہتے ہیں تو پہلے مسلمانوں سے غلطی کروانا چاہتے ہیں, غلطی نہیں کرتے تو اس طرح کا کوئی چھیڑم چھاڑ ضرور کرتے ہیں. مسجد میں جو ہے سور کا گوشت پھینک دیا گیا, یا کوئی مسجد کے سامنے جو ہے بینڈ باجے بجانا, قبرستان میں کچھ جو ہے بدتمیزی کر دی, کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اس طرح سے کہتے ہیں کہ چھیڑ کر مسلمانوں کو جوش دلایا جائے, ورغلایا جائے, تب اگر وہ بے قابو ہو جاتے ہیں تو فساد پھوٹ پڑتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, اور ہماری کمزوری ہے کہ ہم ان کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں, اور اگر وہ جوش دلاتے ہیں تو ہم جوش کھا جاتے ہیں, مضطرب ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کی تربیت تھی, آپ کی حکمت تھی, آپ کی فراست تھی, صحابہ کرام کا بلند مقام تھا, صبر اور عزم تھا, کہ 20 دن جب قیام کیا تو رات میں 40-50 نوجوان آتے پتھراؤ کرتے تھے ٹینٹس پر. صحابہ کرام یہ کرتے تھے کہ گھیر گھار کر ان کو ان لوگوں کو پکڑ لیا, اللہ کے رسول کے دربار میں لائے ان 40 لوگوں کو جو رات میں جو پتھر پھینکتے تھے, کیوں چھیڑنے کے لیے, تو اللہ کے رسول نے ان سب کو معاف کر دیا, رہا کر دیا. چاہتے تو ان کو جو ہے رسی میں کس کر باندھ کر رکھا جا سکتا تھا, آپ بہت اعلیٰ ظرف تھے, آپ نے کہا رہا کر دو ان لوگوں کو. پھر ایک اور دن ایسا ہوا, تنیم نام کا ایک مقام ہے جہاں سے جو لوگ مکہ جاتے ہیں تو عمرہ کرنے کی نیت سے تنیم کو جاتے ہیں, 6-8 کلومیٹر ہے مکے سے. تو تنیم سے ایک اور گروپ آیا, 80 کا گروپ, فجر کی نماز پڑھتے وقت, اور عین جب فجر کی نماز مسلمان پڑھ رہے تھے اس وقت انہوں نے چھیڑم چھاڑ کی, تو اس وقت پھر وہ پکڑے گئے. 80 لوگوں کو گھیر گھار کر صحابہ اکرام نے پکڑا, اور تھوڑی دیر رکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو رہا کر دیا. تو اس طرح سے اس وقفے کے دوران یہ لوگ چھیڑم چھاڑ کرتے رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اشتعال دلاتے رہے کہ ان کی طرف سے کہیں جو ہے غصے میں آ کر وہ لوگ جنگ شروع کر دیں, ان کی یہ تمنا تھی. لیکن اللہ کے رسول بہت حکمت کے ساتھ, فراست کے ساتھ صحابہ اکرام کو آپ نے کنٹرول میں رکھا. چوتھے سفیر وہ یہ کہ آپ نے اپنے طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا، جاؤ تم بات کر کے آؤ، دیکھو کہ کیا راستہ نکل سکتا ہے کمپرومائز کا، کہ ہم آئے ہیں عمرے کی نیت سے، ہم عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ہم کو اجازت دے دے، کیوں روکتے ہیں اللہ کے گھر میں پہنچنے سے. حضرت عثمان گئے، بہت دیر تک حضرت عثمان نہیں آئے، تو یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کا قتل ہو گیا. جب حضرت عثمان کے قتل کی خبر پھیلی تو چونکہ سفیر کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، عام آدمی کا قتل ہو جانا کوئی معمولی بات ہے، کئی امریکن مرتے ہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر امریکن امبیسڈر کو مار دیا جائے تو جنگ فوراً شروع ہو جائے گی. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بھی بہت، جب بھی چپخلیش ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان کشمکش ہوتی تو دیکھیں گے آپ کہ ایمبیسیز میں کام کرنے والوں کو تو نکال دیا جاتا لیکن امبیسڈر کو نکالا جاتا نہیں، نکالا جاتا. امبیسڈر پر حملہ کرنا گویا کہ سنگین جرم دنیا میں مانا جاتا ہے. حضرت عثمان کو اگر قتل کر دیا گیا تو بہت بڑا سنگین جرم تھا، تو اب بے قابو ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب تو حد ختم ہو گئے، اب اگر ہمارے سفیر کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے تو کسی بھی صورت میں جنگ ہونی چاہیے. تو ایک شجر کے نیچے، ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام کو پکار کر کہا کہ کون ہی تم میں سے جو جہاد کے لیے تیار ہیں، خدا گویا کہ خدا کی رحمتیں بے شمار ان پر نازل ہوں، ہماری جانیں اور ہماری مائیں فدا. صحابہ کرام نے بالکل نہتے بے سر و سامانی کے عالم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ تھے، ایک کے بعد دیگر انہوں نے بیعت کی کہ اللہ کے رسول ہم جہاد کریں گے کسی بھی صورت میں. سوچ کر دیکھیے، جنگ کی تیاری نہیں، جنگی سامان نہیں، اپنے مرکز سے مدینے سے بہت دور اور سیدھے بالکل دشمن کے منہ میں کھڑے ہو کر لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کوئی مذاق اور کھیل نہیں ہے کہ دشمن کے گھر پر جا کر لڑنا بغیر کسی تیاری کے. تو یہ بہت بڑی قربانی تھی صحابہ کرام کی، ان کی جان ساری کی سب سے بڑی علامت تھی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست صحابہ کرام کی تحسین فرمائی سورہ فتح کے اندر، اور واقعہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو گیا. اتنا زبردست کارنامہ کہ نہتے بے سر و سامان خالی ہاتھ جنگی تیاری کے بغیر جنگ کے لیے تیار ہو گئے، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. تو یہ چوتھے سفیر کا ذکر، لیکن اتنے میں پانچواں سفیر جو ہے قریش کی طرف سے آ گیا، اور وہ تھے سہیل بن عمر. قریش کے بہت بڑے آدمی، بہت سمجھدار اور ذہین اور فطین انسان، وہ آئے اور ان کی قیادت میں ایک گروپ آیا اور حضرت عثمان بھی آ گئے. آ کر بتایا کہ یہ خبر غلط خبر تھی، افواہ تھی، حضرت عثمان کا قتل نہیں ہوا. سہیل بن عمر آئے اور انہوں نے گفتگو کی کہ نہیں دیکھو، اس سال تم چلے جاؤ، اور اس کے بعد یہ کہ کمپرومائز کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے وہ بہت سی پیشکش لے آئے تھے. اللہ کے رسول بھی بیٹھے اور دیکھا کہ کیا ہو سکتا ہے، کمپرومائز کیا ہو سکتی ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول اور سہیل بن عمر کے درمیان گفتگو ہوئی اور ایک صلح طے ہوئی، صلح نامہ گویا کہ ایک پیکٹ طے ہوا. اس طرح جیسے آج ہوتا ہے نا، یہ سب پیکٹ جو ہوتے ہیں یہ دھوکے کی چیزیں ہوتی ہیں، جو امریکہ جو کرتا ہے، اوسلو پیکٹ کراتا ہے اور فلاں یہ کراتا ہے، کانفرنس کراتا ہے، میڈرڈ کانفرنس کراتا ہے، اور اس میں سب اپنے مفاد کی چیزیں نکالتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہ صلح جو ہوئی، اس صلح کے اندر جو شرطیں ہیں وہ ایسی شرطیں تھیں کہ ظاہر بین نگاہ میں وہ مسلمانوں کی شکست تھی، ظاہری نگاہ میں، لیکن اللہ کے رسول کی حکمت، آپ کی فراست جانتی تھی کہ ان جن شرائط پر آپ دستخط فرما رہے ہیں یہ بالکل فتح کے لیے ضمانت ہے. تو آپ کو یقین تھا. یہ پہلی بار ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر بڑی بے چینی پیدا ہو گئی. جو شرائط سہیل بن عمر نے لکھے، چار شرائط تھے. پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی ہم کریں گے، دونوں طرف سے جنگ بندی کریں گے، اور 9 وار پیکٹ ہوگا جس میں 10 سال تک امن و امان کا ماحول ہوگا، اور علانیہ اور خفیہ کسی بھی طریقے سے ہم جنگ نہیں کریں گے، مکہ والے مدینے پر، مدینہ والے مکہ پر نہیں کریں گے. پہلی بات یہ طے ہوئی. دوسری بات جو طے ہوئی، یہ کلاز جو ہے صحابہ کرام کو بہت مشتعل کیا. یہ کلاز یہ تھا کہ سہیل بن عمر نے کہا، اگر کوئی مسلمان جو مکے کے اندر اس وقت پھنسا ہوا ہے وہ بھاگ کر اگر مدینہ چلا جائے گا تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اسے واپس مکہ بھیج دیا جائے. اس کے برعکس اگر کوئی مسلمان مدینے سے بھاگ کر مکہ آ جائے گا تو ہم اسے پکڑ کر رکھیں گے، واپس نہیں دیں گے. یہ کلاس ایک ایسا کلاس تھا. واقعہ یہ ہے کہ جب تک آپ مطالعہ کریں گے نہیں، غور نہیں کریں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. سوچتے رہیے آپ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ون سائڈیڈ ہے یہ اگریمنٹ کہ مکہ سے اگر کوئی آدمی فرار کرے تو اسے واپس کر دیا جائے، مدینہ سے کوئی آدمی بھاگ کر آئے تو اسے بھیجا نہیں جائے گا، مکے میں اسے پھانس کر رکھ لیا جائے گا. تو یہ دوسرے اگریمنٹ پر صحابہ کرام کا اطمینان نہیں تھا. تیسرا کلاس یہ تھا کہ اب عرب کے قبیلوں کو آزادی ہوگی، چاہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگریمنٹ کریں، حلیف بن جائیں، یہ قریش کے حلیف بنے، گویا کہ دونوں کے ساتھ وہ چاہیں تو پیک کر سکتے ہیں. یہ تیسرا کلاس. اور چوتھا کلاس یہ تھا کہ اب اس سال یہ چلے جائیں آئندہ سال ان کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، صرف 3 دن مکے میں رہنے کی اجازت ہوگی، مکہ ان 3 دنوں کے لیے ہم خالی کر دیں گے، اور 3 دنوں کے لیے جب آئیں گے تو کوئی سامان نہیں لے آئیں گے جنگ کے، سوائے ایک تلوار کے جو سفر میں رکھنے کی اس زمانے میں اجازت تھی. یہ 4 گویا کے کلاس پر اللہ کے رسول نے دستخط کیے. یہ ایگریمنٹ تھا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. اب میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس پورے ایگریمنٹ کے دوران 3 قسم کے بڑے بڑے اضطراب پائے جاتے تھے. پہلے اضطراب کی کیفیت یہ ہے کہ جو شق نمبر 2 ہے، جس میں مکہ سے کوئی آدمی فرار ہو کر چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن مدینہ کا آدمی کوئی بھاگ جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اسے مکے ہی میں رہنا دیا جائے، مدینہ واپس نہیں بلایا جائے گا. اس پر تو صاحب اکرام کو بہت اضطراب تھا، بڑی پیر پریشانی تھی، اور اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ کیوں اس طرح سے ہم دب کر صلح کریں. گویا کہ صحابہ محسوس کرتے تھے کہ اس جگہ ہم شکست کھا رہے ہیں، ہم ان کے سامنے ہلکے پڑ رہے ہیں، ہمیں دبایا جا رہا ہے، یہ محسوس کرتے تھے صحابہ اکرام. اور حضرت عمر تو اتنے بے قابو ہو گئے، پہلے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہمارے جو لوگ بدر میں اور احد میں مارے گئے وہ شہید نہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا مقتولین جو کفار کے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے ہر چیز کا جواب دیا، ہاں ہم مسلمان ہیں، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، ہاں ہمارے شہداء جنت میں جائیں گے، ہاں ان کے مقتولین جہنم میں جائیں گے. لیکن پھر کہتے تھے پھر کیسے ہم یہ دب کر صلح کریں گے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کر حضرت عمر نے ان باتوں کو دہرایا تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ دیکھو وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، وہ حکمت بہتر طور پر سمجھتے ہیں، اگر انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے تو اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، انہوں نے سمجھایا. لیکن بعد میں چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ معارف القرآن کے اندر مولانا مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غلطی پر زندگی بھر احساس تھا کہ انہوں نے شان رسالت میں جو گستاخی ہو گئی، جس سختی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، جو شک کا انہوں نے اظہار کیا، جو عدم اطمینان کا اظہار کیا، زندگی بھر وہ روزے رکھتے رہے، صدقات کرتے رہے، غلام کو آزاد کرتے رہے، خیرات کرتے رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے اس غلطی کو معاف کر دے جو شان رسالت میں گستاخی ان سے سرزد ہو گئی تھی. تو اس طرح اضطراب کی کیفیت، اور صحابہ اکرام اور مسلمانوں کے اندر گویا کہ ایک بے کلی اور بے چینی تھی کہ کیوں ہم دب کر صلح کریں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کیوں اس طرح سے ہے، غور کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ مدینے سے جو آدمی بھاگ کر جائے کوئی مسلمان، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ویسا آدمی ہم کو نہیں چاہیے. جو مسلمانوں سے بھاگ کر جائے، جو کفار کے اندر پناہ چاہے، ایسا آدمی نہیں چاہیے، چلے جانے دو اس کو، واپس مدینہ کیوں بلائیں گے ہم ایسے آدمی کو، منافق کو، بزدل آدمی کو؟ تو اس میں یہ حکمت ہے. اچھا جو آدمی مکے میں سے نکل کر آئے تو پھر اسے واپس مکہ کیوں بھیج دیا جائے؟ اس پر غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی جگہ ہو جائیں. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں رکھنا حکمت نہیں ہے، تو اس طرح سے سارے مسلمان مدینے ہی میں کیوں جمع ہو جائیں؟ مکے میں بھی ہمارے 2-4 رہیں تاکہ وہاں اور اسلام کی دعوت پھیلتی رہے، اور دوسرے جگہ بھی مسلمان رہیں تاکہ وہاں اسلام کا کام پھیلتا رہے. اس میں یہ حکمت تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے اسے برداشت کر لیا. لیکن اس حکمت کو آپ نے اس وقت صحابہ کرام سامنے گویا کہ بیان نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن تاڑ لیں گے. آپ خاموشی سے اس کو خاموشی سے سمجھتے تھے. دوسری چیز ہے کہ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا سہیل بن عمر اور اللہ کے رسول کے درمیان، تو یہ لکھا گیا کہ قریش کی طرف سے سہیل بن عمر نمائندگی کرے گا اور مسلمانوں کی طرف سے محمد نمائندگی کریں گے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت علی کاتب تھے، کہا کہ اللہ رحمان الرحیم کے نام کے سے ہم یہ شروع کرتے ہیں. سہیل بن عمر نے کہا یہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تو نہیں مانیں گے. رحمان الرحیم ہماری روایت میں نہیں ہے، بسمک اللہم جو پرانی ہماری روایت ہے عرب کی وہ لکھو، الرحمن الرحیم نہیں مانیں گے. تو حضرت علی نے اس کو نکال دیا. پھر اس کے بعد یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان لکھی جا رہی ہے، تو سہیل نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ اگر ہم آپ کو تسلیم کر لیتے تو سارا جھگڑا ختم، ہم تو تم کو رسول ہی نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھنا چاہیے، محمد رسول اللہ نہیں مانیں گے. اب اس پر بڑی لے دے ہوئے حضرت علی نے کہا کہ میں تو اریز نہیں کروں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا نام رسول اللہ کا. پھر اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ اب تلوار ہی سے بات ہوگی، اب زیادہ بات نہیں چلے گی. ہنگامہ ہو گیا مسلمانوں کے درمیان اور سفیروں کے درمیان کہ ہرگز اب نہیں نکالا جائے گا. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حالات کا تقاضا تھا، کیا فرق پڑ جاتا ہے محمد رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھ لیا جائے؟ اس میں حکمتیں تھی. تو آپ نے کہا کہ لاؤ اس پیپر کو. آپ نے اپنے ہاتھ اپنے دست مبارک سے اس لفظ کو نکال دیا، محمد رسول اللہ کو لکھا، محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہے. یہ دوسرا مسئلہ تھا اضطراب کا، کہ اس طرح سے الرحمن الرحیم پر بھی اعتراض اور عبداللہ پر بھی اعتراض. اور تیسرا اور آخری یہ تھا، اضطراب کی جو چیز تھی جلتی پر آگ ڈالنے کے برابر تھا اور زخم پر نمک چھڑکنے کے برابر تھا، وہ یہ کہ عین ایگریمنٹ کے وقت حضرت سہیل بن عمر عمر کے بیٹے جو ابو جندل جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھاگ کر آئے اللہ کے رسول کے پاس. اس حالت میں ہے کہ ان کے پیر میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی, ان کے جسم پر جا بجا جو ہے تشدد کے نشانات تھے, اور وہ آئے مسلمان تھے, لیکن ایگریمنٹ کا تقاضا تھا کہ ابو جندل کو واپس کیا جائے. مکے میں صحابہ نے کہا نہیں, یہ تو ایگریمنٹ دستخط کرنے کے بعد ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں, دستخط کرنے کے بعد نہیں, جب ہم نے گفتگو کر لی ہے تو بات ہو گئی, واپس بھیج دو. ابو جندل بہت رونے لگے, کہا اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نکالے گا, راستہ نکالے گا, صبر کرو, واپس چلے جاؤ مکے کو. تو اس طرح سے یہ تین چیزیں تھیں جس میں بڑی بڑے اضطراب کی کیفیت تھی. ایک یہ ہے کہ دب کر صلح کرنے کا احساس ابھرتا رہا, دوسرا یہ احساس تھا کہ الرحمن الرحیم کو نکالا گیا, محمد رسول اللہ کے لفظ کو نکالا گیا, اس پر بے کلی تھی صحابہ اکرام کو, اور تیسرا یہ ہوا کہ ان کے سامنے ایک مسلمان بے یار و مددگار اور بے بسی کے عالم میں آتا ہے, پیر پر زنجیریں ہیں, جسم پر نشانات ہیں زخم کے, ایسے عالم میں بھی مسلمان اس کو بچا نہیں سکے, اور کفار اسے واپس اپنے گھر لے کر چلے گئے. اس پر صحابہ اکرام کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب واقعہ ہونے کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا, ہم نے تم کو عظیم فتح عطا کی. انشاءاللہ کل اس مفہوم کو کھولیں گے کہ اس صلح میں, اس ایگریمنٹ میں فتح کیسے ہے مسلمانوں کو, اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. آج انہی باتوں پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. آخر ایک نقطہ عرض کر کے ختم کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اب ایگریمنٹ ہونے کے بعد ایک کام باقی رہ گیا کہ احرام کو کھولنا اور جانوروں کو قربان کرنا. تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے کہا, تو صحابہ اکرام گویا کہ زخم خوردہ تھے اور طبیعت بہت رنج و غم اور شکستگی کی کیفیت تھی, ہرگز وہ احرام کھولنے کے لیے اور قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے رسول پر بھی غم کی کیفیت تھی اور بہت رنجیدہ اور کبیدہ خاطر تھے. ٹینٹ کے اندر گئے, اپنی بیوی اپنی زوجہ محترم حضرت ام سلمہ سے کہا کہ میں کیا کروں, صحابہ اکرام ماننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے کہ کیفیت ایسی تھی کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم ہار رہے ہیں, شکست کھا رہے ہیں, لیکن جیت تھی وہ مسلمانوں کے. تو اللہ کے رسول نے کہا بیوی سے, تو عورتوں میں جو حکمت ہوتی ہے, عورتیں جو ہماری مشیر ہوتی ہیں, جو ہمیں بہترین مشورہ دیتی ہیں, اس کی مثال ہے. ام سلمہ نے کہا کہ پیارے نبی آپ کچھ مت کہیے, صرف آپ باہر جائیے بیچ میدان میں, اپنا احرام کھولیے, حجام کو بلا کر آپ اپنا سر منڈوائیے, دیکھیے سب کریں گے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول خاموشی سے باہر کے میدان میں اپنا احرام کھولا اور سر کو آپ نے منڈوا دیا, تو اور اس کے بعد آپ نے قربانی دے دی. تو دیگر صحابہ کرام نے بھی یہی کیا کہ احرام کھول دیا اور گویا کہ بال منڈوا دیے انہوں نے اور قربانی کر دی. اس طرح سے معاملہ ختم ہوا اور اس کے بعد واپس جانے لگے مدینے کو. تو مدینہ جاتے ہوئے قرآء النعیم کے مقام پر یہ پوری سورت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول کو خوشخبری دی گئی کہ جو ایگریمنٹ کر کے آپ واپس آ رہے ہیں یہ شکست نہیں, یہ فتح ہے اور فتح کے ایگریمنٹ ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ صلح نامہ یہ شکست نامہ نہیں بلکہ یہ فتح کا پیش خیمہ ہے. انہی کچھ باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے, کل انشاءاللہ سورہ فتح کی آیتوں پر گفتگو ہوگی. الحمد لله رب العالمين, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا جن سيرتوں کا ہم نے مطالعہ کیا ان میں جو اچھی باتیں آئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, جو منافقوں کا رویہ اور ان کی جو شناخت بتائی گئی ہے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. دین کے لیے اے پروردگار ہمارے اندر ہمت اور عزم پیدا فرما کہ ہم کچھ کام کر سکیں. اے بار الہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے, قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں وہی باتیں عرض کرنے کی توفیق دے جو ہم عمل کرتے ہوں, اور ہماری زندگی سے نفاق کو دور فرما, ہماری زندگی سے دوہرے پن کو دور فرما, ہمارے اندر ایک رنگی پیدا فرما, ہمارے اندر خالصتاً لوجہ اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار, اے رب العالمین, ہمیں حالات اور حکمت اور مصلحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کی بہتر سے بہتر طور پر سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہماری نمازوں ہمارے روزوں کو قبول فرما, دنیا کی ہمیں اچھی بہترین زندگی عطا فرما, رزق میں خیر و برکت عطا فرما, گھروں میں سکون اور اطمینان عطا فرما, بیوی بچوں اور کے درمیان پیار اور محبت کی زندگی عطا فرما. اے پروردگار, ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مر چکے ہیں اے بار الہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی غلطیوں کو معاف فرما. ہمیں جب تک